أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا صدق الله العلي العظيم.
شروع الله کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے. اور آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں اور ان کمزور مردوں، عورتوں اور بچوں کے لیے جہاد نہیں کرتے ہو جنہیں کمزور بنا کر رکھا گیا ہے، اور جو برابر دعا کرتے ہیں کہ خدایا ہمیں اس قریے سے نجات دے دے جس کے باشندے ظالم ہیں، اور ہمارے لیے کوئی سرپرست اور اپنی طرف سے مددگار قرار دے دے. ایمان والے ہمیشہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، اور جو کافر ہیں وہ ہمیشہ طاغوت کی راہ میں لڑتے ہیں. لہٰذا تم شیطان کے ساتھیوں سے جہاد کرو، بے شک شیطان کا مکر بہت کمزور ہوتا ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ریڈیو تہران کی پہلی مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے. سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے. سورہ نساء کی آیات 75 تا 76 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب علی پرہیزگار. سامعین، ہماری یہ نشریات میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹس پر پیش کی جا رہی ہیں. انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir. سامعین، ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں. ابھی کچھ ہی دیر میں آپ عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے. خبروں کے بعد حالات حاضرہ کے جائزے پر مشتمل پروگرام انداز جہاں پیش کیا جائے گا. پھر آپ سماعت فرمائیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس کے بعد پروگرام صبح امید پیش کیا جائے گا، اور پھر آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرمائیں گے، اور آخر میں آج کی مخصوص دعا اور اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا. سامعین، فرزند رسول حضرت امام محمد تقی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، دوستوں اور بھائیوں سے ملاقات انسان کی تازگی اور خوشحالی اس کی عقل پر نکھار لانے کا سبب ہے، چاہے وہ ملاقات تھوڑی دیر کے لیے ہی کیوں نہ ہو۔ تو سامعین لیجیے، اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالمی خبروں کے ساتھ حسین اختر حاضر خدمت ہے، سلام قبول کیجیے اور سماعت فرمائیے بعض اہم خبروں کی سرخیاں۔ ایران، عراق سمیت پوری دنیا میں نواس رسول کی عزاداری، ہندوستان اور پاکستان میں دیگر مذاہب کے لوگ بھی عزاداری میں مصروف۔ ہندوستانی پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں منی پور فسادات کی گونج، مانسون اجلاس کے پانچویں دن بھی معمول کی کارروائی تعطل کا شکار۔ پاکستان کے صوبے بلوچستان میں شدید بارشیں اور دریاؤں میں طغیانی، کئی اضلاع میں تباہی، بہت سے علاقوں کا رابطہ ملک کے بقیہ حصوں سے منقطع۔ اور اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا اجلاس، قرآن کریم کی بے حرمتی کی مذمت اور مذہبی اقدار و مقدسات کی توہین کے خلاف قرارداد کی منظوری۔ لیجیے اب خبریں تفصیل سے ملاحظہ فرمائیے۔ نواس رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کی عزاداری پوری دنیا میں جاری ہے۔ امام حسین علیہ السلام اور آپ کے 72 باوفا ساتھیوں کی مظلومانہ شہادت کی یاد اسلامی جمہوریہ ایران، ہندوستان، پاکستان، افغانستان، عراق، لبنان اور شام سمیت تقریباً سبھی عرب ملکوں کے علاوہ یورپ، امریکہ اور کینیڈا سمیت پوری دنیا میں منائی جا رہی ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے دارالحکومت تہران، مشہد مقدس، قم، شیراز، اصفہان اور زنجان سمیت ملک کے سبھی چھوٹے بڑے شہروں اور قریوں میں عزاداری عروج پر ہے۔ کربلائے معلیٰ میں امام حسین السلام اور آپ کے 72 اصحاب باوفا کی عزاداری اور عاشورائے حسینی میں شرکت کے لیے دنیا بھر سے عزادار پہنچ چکے ہیں۔ کربلائے معلیٰ سے موصولہ رپورٹ کے مطابق، کربلائے معلیٰ میں روضہ مبارک اور بین الحرمین میں دنیا کے مختلف ملکوں کے عزادار نواخانی اور سینہ زنی میں مصروف ہیں۔ ہندوستان کے سبھی چھوٹے بڑے شہروں اور قریوں میں بھی عزاداری امام حسین السلام عروج پر پہنچ چکی ہے۔ ہندوستان میں مسلمانوں کے ساتھ ہی دیگر اقوام، بالخصوص ہندو اور سکھ برادری سے تعلق رکھنے والوں کی بڑی تعداد بھی عزاداری میں مصروف ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان ناصر کنانی نے کہا ہے کہ اسلامی تعاون تنظیم کے وزراء خارجہ کا ورچوئل اجلاس پیر کے روز منعقد ہوگا۔ ناصر کنانی نے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران اور عراق کے وزراء خارجہ نے اس اجلاس کی مشترکہ تجویز پیش کی تھی۔ اس کے علاوہ ایرانی وزیر خارجہ نے اسلامی ملکوں کے وزراء خارجہ کے ساتھ رابطہ کیا اور انہیں پیغامات ارسال کیے۔ انہوں نے اسلامی تعاون تنظیم کے سیکرٹری جنرل کے ساتھ بھی نہ صرف بات چیت کی بلکہ انہیں خط بھی لکھا، جس کے بعد اسلامی تعاون تنظیم نے پیر کے روز اسلامی ملکوں کے وزراء خارجہ کا ہنگامی اجلاس بلانے کا اعلان کیا، جس میں سویڈن اور ڈنمارک میں قرآن کریم کی بے حرمتی کے مسئلے کا جائزہ لیا گیا۔ ایرانی وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے سویڈن اور ڈنمارک میں قرآن کریم کی بے حرمتی کے بعد ترکیہ اور کویت جیسے بعض اسلامی ملکوں کے وزراء خارجہ سے ٹیلی فون پر بات چیت کر اسلامی مقدسات کی توہین کی مذمت کے لیے ایک مضبوط پیغام بھیجنے اور اسلامی تعاون تنظیم کے رکن ملکوں کا ہنگامی اجلاس بلانے کا مطالبہ کیا تھا۔ ہندوستانی پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں مانسون سیشن کے پانچویں دن بھی منی پور کے مسئلے پر ہنگاموں کا سلسلہ جاری رہا۔ اس درمیان کانگریس پارٹی نے لوک سبھا میں حکومت کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک پیش کر دی۔ بدھ کو بھی پارلیمنٹ کے ایوان زیری لوک سبھا کی کارروائی شروع ہوتے ہی اپوزیشن اراکین نے منی پور کے مسئلے پر وزیر اعظم نریندر مودی کے بیان اور بحث کا مطالبہ کیا۔ اسپیکر اوم برلا نے جیسے ہی وقف سوالات کے اعلان کیا، حزب اختلاف کے اراکین اپنی نشستیں چھوڑ کے کھڑے ہو گئے اور نعرے بازی شروع کر دی۔ اسپیکر نے اراکین سے درخواست کی کہ اپنی نشستوں پر بیٹھ کر منی پور کے مسئلے پر بحث شروع کریں، لیکن حزب اختلاف کی سبھی جماعتوں کے اراکین اپنے اس مطالبے پر اصرار کرنے لگے کہ پہلے وزیر اعظم ایوان میں منی پور پر بیان دیں اور پھر ان کی موجودگی میں بحث کرائی جائے۔ اپوزیشن کے نعرے بازی اور ہنگامے میں شدت آنے کے بعد اسپیکر نے کاروائی 12 بجے دن تک کے لیے ملتوی کر دی۔ لوک سبھا کی کاروائی 12 بجے شروع ہوئی تو کانگریس پارٹی نے حکومت کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک پیش کر دی۔ بی جے پی حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد کانگریس پارٹی کے رکن پارلیمنٹ گورو گوگوئی نے پیش کی۔ ہندوستانی پارلیمنٹ کے ایوان زیریں لوک سبھا کے اسپیکر نے اسی کے ساتھ حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کرنے کیے کہ حامی سبھی اراکین نے سے اپنی جگہ پر کھڑے ہونے کی اپیل کی اور پھر تحریک کی منظوری کا اعلان کر دیا۔ یہی صورتحال پارلیمنٹ کے ایوان بالا راجیہ سبھا کے سبھی دیکھی گئی۔ وہاں بھی حزب اختلاف کے اراکین نے وزیر اعظم نریندر مودی سے منی پور پر بیان دینے اور ان کی موجودگی میں بحث کرائے جانے کا مطالبہ جاری رکھا۔ پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں طوفان اور سیلاب نے تباہی مچا دی ہے۔ رپورٹوں میں بتایا گیا کہ سیلاب کی وجہ سے صوبہ بلوچستان کے بہت سے اضلاع کے بہت سے دیہات زیر آب چلے گئے ہیں، ان کا رابطہ ملک کے باقی حصوں سے منقطع ہو گیا ہے۔ بتایا گیا کہ ہب اور کراچی کے درمیان بنائی گئی متبادل سڑک کا بڑا حصہ بھی سیلاب میں بہ گیا ہے اور ہب اور کراچی کے درمیان سڑک کے ذریعے کوئی رابطہ نہیں رہا ہے۔ پاکستان کے سرکاری ذرائع کے مطابق زیارت، دکا، سنجاوی، لورالائی اور بارخان کے دریاؤں میں پانی کی سطح بڑھ گئی ہے اور طغیانی پائی جاتی ہے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں قرارداد منظور کی گئی ہے جس کے تحت مقدس آسمانی کتابوں کی توہین اور بے حرمتی کو عالمی قوانین کی خلاف ورزی قرار دے دیا گیا ہے۔ سویڈن اور ڈنمارک میں قرآن کریم کی بے حرمتی کے کئی واقعات رونما ہونے کے بعد، جس سے دنیا بھر کے مسلمانوں اور مسلم حکومتوں کے درمیان غم و غصے کی لہر دوڑ گئی ہے، بالآخر اقوام متحدہ نے ان توہین آمیز اقدامات کا نوٹس لے لیا۔ منگل کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں قرارداد منظور کی گئی جس میں کسی بھی فرد کو اس کے مذہب یا دین کی بنیاد پر تشدد کا نشانہ بنائے جانے کو عالمی قوانین کی خلاف ورزی قرار دیا گیا ہے۔ اس قرارداد میں دینی علامتوں، مقدس کتابوں اور کسی مذہب کے ماننے والوں کی رہائش گاہوں، کاروباری مراکز، جائیداد، درس گاہوں، ثقافتی مراکز یا عبادت گاہوں کے خلاف اقدام یا پھر مذہبی مراکز اور زراعت گاہوں پر حملے کی مذمت اور اس سے منافعت کے نشانہ بنانے کو بھی عالمی قوانین کی خلاف ورزی قرار دیا گیا ہے۔ ادھر اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے کمیشن نے بھی مغربی دنیا کی مخالفت کے باوجود اسلامی ممالک کی جانب سے پیش کردہ قرارداد کو منظور کر لیا اور قرآن کریم کی توہین کی مذمت کی ہے۔ اس کمیشن نے انسانی حقوق کے کمشنر کو بھی سلسلے میں تحقیقات رپورٹ پیش کرنے کا حکم دیا ہے۔ اسلامی تعاون تنظیم نے ناجائز صہیونی حکومت کے جارحانہ اور دہشت گردانہ اقدامات پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے ان کی سخت الفاظ میں مذمت کی ہے۔ اسلامی تعاون تنظیم او آئی سی نے صہیونی فوج کی حالیہ وحشیانہ فائرنگ کی مذمت کی ہے۔ اسلامی تعاون تنظیم کے بیان میں آیا کہ اس بہیمانہ جرم کے نتائج کی تمام ذمہ داری صہیونی کابینہ پر عائد ہوتی ہے۔ بیان میں عالمی برادری سے مطالبہ کیا گیا کہ جنگی جرائم میں ملوث صہیونی ٹولے کو جواب دہ بنا کر سزا دینے اور فلسطینی عوام کی حمایت کے حوالے سے اپنی ذمہ داریوں پر عمل کرے۔ صہیونی فوج غرب اردن کی آبادی کے تناسب کو بگاڑنے میں مصروف ہے۔ صہیونی وزیر اعظم بنیامین نتن یاہو کے حکم پر دریائے اردن کے مغربی کنارے میں فلسطینیوں کے گھروں کو مسمار اور زمینوں کو ہڑپنے کی رفتار تیز کر دی گئی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ اورابی الیساویہ علاقے میں صہیونیوں کے بلڈوزروں نے فلسطینیوں کے متعدد مکانات کو گرا دیا۔ اس سے پہلے فلسطینیوں کے املاک کو مقبوضہ بیت المقدس میں بھی تباہ کیا جا چکا ہے۔ دنیسنا صہیونی آبادکاروں نے غاصب فوجیوں کی حمایت میں توبہ فلسطینی قصبے پر دھاوا بول دیا اور اس سے قبل بے گھر کیے گئے ایک فلسطینی شہری کے خیمے پر بھی قبضہ کر لیا۔ فلسطینیوں کے گھروں اور جائیداد پر قبضہ کرنے کی رفتار میں بہت تیزی سے اضافہ کیا جا رہا ہے، جس کا اصل ہدف علاقے کے حقیقی باشندوں کو کوچ کرنے پر مجبور کرنا اور ان کی زمینوں کو ہڑپنا ہے۔ اور سامعین اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں ختم ہوتی ہیں۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین لیجیے اب سماعت فرمائیے پروگرام انداز جہاں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، انداز جہاں کے ساتھ محمد مہدی شرافت حاضر ہے، اور آج انداز جہاں میں قیام عاشورہ اور ظلم کی مخالفت کے زیر عنوان گفتگو ہوگی، تو لیجیے ملاحظہ فرمائیے انداز جہاں۔ ناظرین، انصاف پسندی اور ظلم کی مخالفت انسانی فطرت کا جز ہے، یہی وجہ ہے کہ انسان اور انسانیت کی مخالف شیطانی قوتیں بھی خود کو عدل و انصاف اور مظلوم کا طرفدار ظاہر کرتی ہیں۔ انہیں بھی پتہ ہے کہ انسان چاہے مغرب کا ہو یا مشرق کا، شمال کا ہو یا جنوب کا، یورپ اور امریکہ کا ہو یا افریقہ اور ایشیا کا، گورا ہو یا کالا، عرب ہو یا عجم، اچھائیوں کو پسند کرتا ہے اور برائیوں سے نفرت کرتا ہے۔ انسان چاہے کسی بھی مذہب و مکتب اور دین کا پیرو ہو، اگر اس کے اندر انسانیت باقی ہو تو وہ صداقت کو پسند کرتا ہے اور جھوٹ سے نفرت کرتا ہے، ایمانداری کو پسند کرتا ہے اور بے ایمانی سے بیزاری کا اظہار کرتا ہے، ظلم اور ظلم سے نفرت کرتا ہے اور انصاف سے محبت کرتا ہے اور مظلوم کی طرفداری کرتا ہے۔ حتیٰ ظالم قوتیں بھی، عدل و انصاف کا گلا گھونٹنے والے بھی، جھوٹ بولنے والے بھی خود کو سچا اور انصاف پسند کہلانا پسند کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سامراجی دنیا، استکباری قوتیں، ظالم طاقتیں ظلم تو کرتی ہیں لیکن چاہتی ہیں کہ انہیں ظالم نہ کہا جائے، انسانی حقوق کو پامال کرتی ہیں لیکن خود کو انسانی حقوق کا مدافع اور علم بردار بنا کر پیش کرتی ہیں، کوشش کرتی ہیں کہ انہیں انسانی حقوق کا طرفدار سمجھا جائے۔ لیکن سن 61 ہجری میں نواسۂ رسول حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے 72 با وفا ساتھیوں نے انسانیت اور عدل و انصاف کو اتنی بلندی پر پہنچا دیا اور ظلم اور ظالم کو اتنی پستی میں دھکیل دیا کہ شیطانی قوتیں انسانیت کا نام لے کر اس کو داغدار نہیں کر سکتی ہیں، اور لاکھ کوششیں کر لیں ظالم کو مظلوم اور ظلم کو انصاف بنا کر نہیں پیش کر سکتی۔ چنانچہ مغربی حکام اور مغرب کی شیطانی قوتیں اور ان کا میڈیا وسیع پروپیگنڈا کرنے کے باوجود آج اس بات میں ناکام رہا ہے کہ مغربی دنیا کے عوام بھی غاصب صہیونیوں کو مظلوم ماننے کو تیار نہیں ہیں اور مظلوم فلسطینیوں کی حمایت بڑھتی جا رہی ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم قیام حسینی کے عالمی پیغام، دنیا کے سبھی انسانی معاشروں میں قیام حسینی سے وابستگی، ظلم و ستم، سامراجیت اور شیطانی قوتوں کی تسلط پسندی کے خلاف تحریکوں پر انقلاب عاشورہ کے اثرات اور انسانیت سے انقلاب عاشورہ کے اٹوٹ رشتوں کا جائزہ لیں گے، لیکن پہلے ہماری رپورٹ۔
محرم اور عاشورہ یوں تو ماہ غم و اندوہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی اور بڑی حقیقت یہ ہے کہ عاشورہ ایک درسگاہ ہے، اقدار کا ایک ایسا خزانہ ہے جس میں حق کے لیے جان دینے، دین کو بچانے کے لیے قربانی، اصلاح امت، ظلم کے خلاف جنگ اور صبر و شکر جیسے نہ جانے کتنے گوہرہائے گراں بہا انسانیت کو تاریکی سے نکالنے کے لیے اپنی روشنی بکھیر رہے ہیں۔ کربلا، محرم و عاشورہ کی درسگاہ میں سبق پڑھنے والے تمام لوگوں کے لیے یہ فخر کی بات ہے کہ وہ عزت و سربلندی سکھانے والے مکتب کے پیرو ہیں۔ عاشورہ ہمیں سکھاتی ہے کہ حق و انصاف اور دین کے لیے ہمیں 4 دن کی زندگی کو چھوڑ کر حیات ابدی کے لیے موت کو بھی گلے لگانا پڑ جائے تو یہ بہتر ہے، کیونکہ ذلت کی زندگی جی کر ہر روز مرنے سے بہتر ہے کہ ایک ہی بار عزت کی موت مر جائے۔ عاشورہ ہمیں سکھاتی ہے کہ ایک دیندار مسلمان کا فرض ہوتا ہے کہ وہ نہیں عن المنکر کرے، امر بالمعروف کرے یعنی برائیوں سے روکے، اور اچھائیوں کا حکم دے، سماج سے برائیوں کو دور کرنے اور اچھائیوں کو رائج کرنے کی کوشش کرے۔ اگر اس فریضے پر عمل نہ کیا گیا تو سماج کا انحطاط یقینی ہے۔ کربلا کے قیام کی ایک وجہ یہ بھی ہے۔ عاشورہ اسی طرح ہمیں شہادت کا سبق سکھاتی ہے۔ جہاد و شہادت کے جذبے سے معمور قوموں کو کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ کربلا برائیوں کے خلاف جنگ اور اپنے فرائض پر عمل کا نام ہے۔ کربلا ہمیں بتاتی ہے کہ دینی فریضے پر عمل کرنا چاہیے، چاہے جنگ سے چاہے شہادت سے، کیونکہ خدا کے لیے قیام میں شکست نہیں ہوتی، کیونکہ جو بھی اپنے دینی فریضے پر عمل میں کامیاب ہو جاتا ہے وہ فاتح ہوتا ہے، بھلے ہی دنیا کی نظروں میں وہ شکست سمجھی جائے۔ عاشورہ اسلام اور مسلمان ہونے کے دعوے داروں کے لیے ایک کسوٹی بھی ہے۔ کربلا نے اسلام کے سچے اور جھوٹے دعوے داروں کے درمیان ایک خط کھینچ دیا ہے جو تا قیام قیامت باقی رہے گا۔ کربلا اتحاد کا درس دیتی ہے، اور کربلا ہمیں یہ بتاتی ہے کہ حق پرستی یا پھر باطل کے خیمے میں جانے کے لیے نسل، قوم، قبیلہ، گھرانہ نہیں، ذہنی شراخت اور بیداری فیصلہ کن ہوتی ہے۔ کربلا بیداری کی نقیب ہے، اور آمریت و سامراجیت بیداری کی دشمن، کیونکہ بیداری حریت پسندی کا باعث ہوتی ہے جو آمریت اور سامراجی طاقتوں کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ اور یہ حریت پسندی کربلا کا سب سے بڑا درس ہے۔ ہر طرح سے سمجھانے کے بعد امام حسین علیہ السلام نے کفر و نفاق کے محاذ پر کھڑے دشمنان خدا سے کہا تھا، اگر تم دین و قیامت پر ایمان نہیں رکھتے تو کم سے کم اس دنیا میں آزاد انسانوں کی طرح زندگی بسر کرو۔
ناظرین، آج ہمارے پروگرام میں یہاں تہران اسٹوڈیو سے حصہ لیں گے تہران میں مقیم برصغیر کے ممتاز تجزیہ نگار ڈاکٹر عبدالرحیم درانی صاحب۔ ڈاکٹر درانی یہاں اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ درانی صاحب، اسٹوڈیو میں ہم آپ کے خیر مقدم کرتے ہیں۔ ایران، عراق، پاکستان، افغانستان، ہندوستان سے لے کر یوروپ اور امریکہ تک، پوری دنیا آج یا حسین یا حسین کر رہی ہے۔ اور وہ جو شاعر نے کہا تھا کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین، تو آج ہر قوم پکار رہی ہے ہمارے ہیں حسین۔ ہندوستان میں حسینی برہمنوں کی بہت بڑی تعداد ہے،
بالکل۔
اور ہمارے پاس جو رپورٹیں آئی ہیں، ہمارے نمائندوں نے جو رپورٹیں بھیجی ہیں، ان میں بتایا ہے کہ کتنے اہل حنوت کے حسینیے ہیں جو سجے ہوئے ہیں،
بالکل۔
اور حسینی دستے ہیں ماتمداری کر رہے ہیں، سکھ ماتمداری میں مصروف ہیں، عیسائی بھی۔ تو کیا یہ سمجھا جائے کہ آج انسانیت بیدار ہو چکی ہے اور ہر قوم کہہ رہی ہے ہمارے ہیں اسے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو اور تمام ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں، اور اس کے بعد ایام عاشورہ کی مناسبت سے سب کی خدمت میں تسلیت اور تعزیت پیش کرتا ہوں۔ بہت اچھا سوال ہے، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ اور یہ سوال جو آپ نے کیا، یہ صرف اس عاشورہ کا نہیں، بلکہ جب بھی عاشورہ کے دن آتے ہیں، محرم کے دن آتے ہیں، تو ہر کوئی اپنے سے یہ سوال کرتا ہے کہ یہ حسین کون ہے، اور یہ اس نے ایسا کیا ہے کہ آج نہ صرف مسلمان بلکہ تمام اقوام ان کو اپنا سمجھتی ہیں اور ان کے آواز پر لبے کہتی ہیں۔ اگر ہم اس بات کی علل و اسباب میں اگر ہم جائیں اور ہم دیکھیں کہ یہ پیغام جو 1400 سال پہلے ایک واقعے کی وجہ سے جو ہے معرض وجود میں آیا، اور آج تک یہ پیغام جاری و ساری ہے، اس کی کیا وجوہات ہے؟ تو ہم دیکھتے ہیں کہ عقلانیت کے لحاظ سے بھی اگر دیکھیں تو جو کام اور جو ہدف جتنا بڑا ہوتا ہے اور جتنا وسیع ہوتا ہے، اس کے اثرات بھی اتنے ہی وسیع ہوتے ہیں۔ اگر ہم امام حسین علیہ السلام کے قیام کے اہداف پر نظر ڈالیں تو وہ اہداف جو ہیں وہ صرف اسلام تک اور وہ صرف ایک دین تک یا ایک زمانے تک جو ہے وہ محدود نہیں تھے، بلکہ ان کا جو پیغام تھا اور ان کے جو اہداف تھے وہ انسانی فطرت سے تعلق رکھتے تھے اور ان اقدار سے تعلق رکھتے تھے جو انسان کی فطرت کے ساتھ جو ہے وہ میل کھاتی ہے۔ تو مثلا ہم دیکھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام یعنی ان کے جو خطبات ہیں یا مدینہ سے لے کر کربلا تک اور کربلا کے بعد جو ہے ان کی شہادت کے بعد ان کا جو قافلہ تھا، ان کی بہن اور حضرت امام سجاد علیہ السلام انہوں نے جو پیغامات چھوڑے ہیں ان کو اگر ہم دیکھیں تو دیکھتے ہیں کہ یہ پیغام جو ہے بہت آفاقی ہے اور بہت ہی متنوع ہے، اور ہر یعنی نہ صرف سیاسی بلکہ جو ہے وہ ثقافتی جسے کہتے ہیں فرہنگی ادبی ہر لحاظ سے آپ اس سے جو ہے اپنے لیے ایک آئیڈیل لے سکتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انی لم اخرج عشرم ولا بترم ولا مفسدم ولا ظالما بل انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، یعنی میں کسی شرارت کے لیے اور ظلم کے لیے، فساد کے لیے، سرکشی کے لیے قیام نہیں کر رہا، بلکہ میرا جو اصل مقصد ہے وہ اصلاح امت ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے ان امر بالمعروف و انہی عن المنکر، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ اب یہ اصلاح کی جو اصطلاح ہے اگر آپ اس کو دیکھیں، جیسے کہ آپ نے پہلے ابھی تبصرے میں بھی اس بات کی طرف اشارہ ہوا کہ آج کل کے زمانے کے جو ظالم بھی ہیں وہ بھی ظاہر میں یہی بتاتے ہیں کہ ہم تو اصلاح چاہتے ہیں، اور جو ہے وہ کفار بھی جو ہے وہ ابتدائی زمانے میں کہتے تھے کہ ہمارا تو مقصد جو ہے فساد کرتے تھے لیکن کہتے تھے ہم اصلاح چاہتے ہیں۔ تو اصلاح جو ہے ایک آفاقی مفہوم ہے، اور اصلاح وہ مفہوم ہے جس کی ہمیشہ انسان کو جو ہے وہ ضرورت رہتی ہے، تو اسی لیے جو ہے ان کا جو ہدف تھا وہ بھی اصلاح امت تھا، اور وہ ارزشیں، وہ اقدار، وہ آئیڈیاز جو رسول خدا نے انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے جو پیغام لے کر آیا تھا ان کو زندہ کرنا تھا، اور ان کو جو ہے امر بالمعروف یعنی اچھائیوں کی طرف بلانا اور نہی عن المنکر یعنی بری برائیوں سے جو ہے روکنا۔ یہ بھی ایک بہت ہی وسیع مفہوم ہے۔
بہت بہت شکریہ ناظرین، اس میں دو رائے نہیں کہ اہم ترین پیغام عاشورہ یہ ہے کہ ظالم اور ظلم کے خلاف حق اور انصاف پر متحد ہو جایا جائے۔ اس وقت تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، خدا حافظ۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامع لیجیے، اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
میرے ورد لب ہے نبی نبی، میرا دل مقام حبیب ہے، میں مریض عشق رسول ہوں، وہ حبیب میرا طبیب ہے، میرے ورد لب ہے نبی نبی، میرا دل مقام حبیب ہے، میں مریض عشق رسول ہوں، وہ حبیب میرا طبیب ہے، میرے ورد لب ہے نبی نبی، میرا اس گلی سے ہے رابطہ جہاں سر جھکاتے ہیں انبیاء، میرا اس گلی سے ہے رابطہ جہاں سر جھکاتے ہیں انبیاء، جہاں رحمتوں کا نزول ہے، جہاں رحمت وہ جو عرش حق کے قریب ہے میرے ورد لب ہے نبی نبی میں غم و الم میں ہوں مبتلا کوئی کیا کرے گا میری دوا میں غم و الم میں ہوں مبتلا میں غم و الم میں ہوں مبتلا کوئی کیا کرے گا میری دوا میرا دو جہاں میں تیرے سوا میرا دو جہاں میں تیرے سوا شاہ اور کون طبیب ہے میرے ورد لب ہے نبی
جی تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز سامعین لیجیے اب سماعت فرمائیے پروگرام صبح امید
صبح امید
عزیز سامعین محمد و آل محمد پر درود و سلام آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے سامعین فرزند رسول حضرت امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں اپنی زبان کو قابو میں رکھنا اور لوگوں پر احسان اور نیکی کرنا فضل و شرف ہے ماہ محرم الحرام کی مناسبت سے تمام عالم اسلام بالخصوص آپ سب کی خدمت میں تعزیت پیش کرتے ہیں
اصغر کا جنازہ اصغر کا جنازہ اے مومنو جب خون میں ڈوبا ہوا شبیر نے ایک ماں سے اسے کیسے چھپایا ہاتھوں پہ جنازہ علی اصغر کا اٹھا گئے رخ سوئے پلا کر کے صدا دیتے تھے سرور رخ سوئے پلا کر کے صدا دیتے تھے سرور اللہ یہی ہدیہ ہے آخر میں ہمارا اصغر کا جنازہ اصغر کا جنازہ محمد کے چمن کا مرجھایا ہے پھول محمد کے چمن کا مرجھایا ہے پھول محمد کے چمن کا اے نانا تیرے دین پہ کرتا ہوں میں صدقہ اصغر کا جنازہ اصغر کا جنازہ اے مومنو
سامعین، عالم امکان میں سب سے بڑی مصیبت جو کربلا میں رونما ہوئی وہ فرزند رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت عظمیٰ ہے. یہی وہ مصیبت ہے جو انس و جن، ملائکہ، زمین و آسمان اور جملہ موجودات پر سب سے زیادہ گراں بار ہے. ہر لب پہ تیرے غم کا فسانہ ہے اے حسین، ماتم کنا تمام زمانہ ہے اے حسین. ظلمت بدوش عالم انسانیت ہے پھر، تجھ کو چراغ راہ جلانا ہے اے حسین. تو نے دیا ہے درس عمل حق کی راہ میں، عالم میں تو شہید یگانہ ہے اے حسین. تیری نوائے فکر و عمل کا ہے یہ اثر، بیدار آج سارا زمانہ ہے اے حسین. سر کٹ گیا تو کیا ابھی پیغام حق تجھے، نوکے سنا پہ چڑھ کے سنانا ہے اے حسین. سامعین، ظلم انسانی فطرت سے سازگار نہیں ہو سکتا. جب ضمیر مر جاتا ہے تو انسان ظلم کی بیساکھیوں کا سہارا لینا شروع کر دیتا ہے. ظلم فقط کسی کو ناحق مار دینے کا نام نہیں، بلکہ چوٹی کے منہ سے ایک دانہ چھیل لینے کا نام بھی ظلم ہے، اور حق بات کو تعصب، ضد اور ہٹ درمی کے باعث نہ ماننا بھی ظلم ہے. 61 ہجری میں ماہ محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کو سرزمین کربلا پر تاریخ بشریت کا ایک ایسا انوکھا واقعہ رونما ہوا جس نے مقتول کو قاتل پر، مظلوم کو ظالم پر، پیاسے کو سیراب پر، اسیر کو آزاد پر اور محکوم کو حاکم پر غلبہ عطا کر دیا. یہ واقعہ اس لیے بھی انوکھا تھا کہ بظاہر صحرا کے وسط میں پیش آیا تھا، اور حکام وقت کے منصوبے کے مطابق اسے وہیں پر دفن ہو جانا چاہیے تھا، لیکن یہ واقعہ دفن ہونے کے بجائے ہر روز زندہ اور روشن ہوتا جا رہا ہے. یوں تو تاریخ عرب جنگوں سے بھری پڑی ہے، لیکن ان جنگوں اور اس معرکے میں ایک بنیادی فرق یہ ہے کہ وہاں ظاہری اعداد و شمار اور غلبے کو فتح کا معیار سمجھا جاتا تھا، جبکہ یہاں ظاہری قلت کو حقیقی فتح کا درجہ حاصل ہے. یہاں بظاہر مر جانے والا در حقیقت فاتح ہے. ارباب فکر کے لیے یہ لمحے فکریہ ہے کہ آخر وہ کون سی شے ہے جس نے لاؤ لشکر کے باوجود یزید کو سرنگوں کر دیا، اور تہی دست ہونے کے باوجود امام حسین علیہ السلام کو سر بلند بنا دیا. ہمارے سامنے تاریخ بشریت دانشمندوں کے کارناموں سے بھری پڑی ہے، اور علم و دانش کا سلسلہ اولاد آدم علیہ السلام کے درمیان ابتدائے آفرینش سے ہی چلتا آ رہا ہے، مگر تاریخ بشریت شاہد ہے کہ کسی بھی دانشور یا مفکر نے اپنے علم و دانش سے امام حسین علیہ السلام جیسا کام نہیں کیا. ممکن ہے کوئی شخص یہ کہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کا قیام ظاہری حکومت کے لیے تھا، چنانچہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد بنو امیہ کی حکومت کو گرانے کے لیے جو تحریکیں چلی، انہوں نے خون حسین کے انتقام کا نعرہ لگایا، اور ان تحریکوں نے امام حسین علیہ السلام کی شکست کو فتح میں تبدیل کر دیا تھا. لیکن کیا امام علیہ السلام نے جناب محمد ابن حنفیہ کے نام وصیت نامے میں طلب حکومت سے انکار نہیں کیا تھا؟ کیا امام حسین علیہ السلام نے مکہ میں روز عرفہ یہ نہیں فرمایا تھا کہ میں فقط امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر اور اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں؟ اگر امام علیہ السلام کا قیام حکومت کے لیے تھا تو خواتین اور بچوں کو ساتھ کیوں لے گئے؟ اگر امام علیہ السلام کی کوشش فقط حکومت کے لیے تھی تو جب آپ کو سامنے شکست نظر آ رہی تھی تو صلح کیوں نہیں کی، یا جنگی ساز و سامان کا بندوبست کیوں نہیں کیا؟ اور جو انتقامی تحریکیں اپنے آپ کو زیادہ عرصے تک قائم نہیں رکھ سکی، وہ امام حسین علیہ السلام کو کیا فتح عطا کر سکتی ہے؟ یہ بھی ممکن ہے کوئی شخص یہ کہے کہ یہ دو شہزادوں یا دو خاندانوں یا دو قبیلوں، یعنی بنی ہاشم اور بنی امیہ کی جنگ تھی، چنانچہ بنی ہاشم کی سیاست بنو امیہ پر غالب آ گئی اور یہ شکست فتح میں بدل گئی. تو اس سلسلے میں کسی انسان کا یہ سوچنا ہی اسلام فہمی سے دوری کی علامت ہے، اور جس شخص کو بھی ذرہ برابر اسلامی معارف سے آگاہی ہوگی اس پر واضح ہے کہ امام حسین علیہ السلام محبوب رسول اور سردار جنت کا درجہ رکھتے ہیں۔ بلا شبہ کربلا کی عسکری جنگ کا نقشہ یزید اور اس کے حواریوں نے تیار کیا تھا، لیکن کربلا کی فکری جنگ کا نقشہ امام علیہ السلام نے تیار کیا۔ آپ نے مدینہ میں حاکم مدینہ کی طلب بیعت سے لے کر قیام مکہ تک، اور قیام مکہ سے لے کر میدان کربلا تک لمحہ بلمحہ واقعات کو حسن تدبر کے ساتھ ترتیب دیا ہے۔ حاکم مدینہ کے دربار میں آپ کی گفتگو اور اس کے بعد شہادت تک کے تمام تر خطبات اور واقعات کو سامنے رکھ کر تجزیہ و تحلیل کرنے سے صاف طور پر پتہ چلتا ہے کہ وہ شے جس نے کربلا کو ایک ابدی فتح میں تبدیل کر دیا وہ امام علیہ السلام کا خلوص اور مدبرانہ حکمت عملی تھی کہ جس سے آپ نے اس تحریک کو جاویدہ بنا دیا۔ آج اگر مسلمان دنیا میں ناکام ہیں تو اس کی ایک اہم وجہ ہمارے درمیان دین کی خاطر فداکاری و جانساری سے گریز اور مدبرانہ حکمت عملی کا فقدان ہے۔ مدبرانہ حکمت عملی نہ ہونے کے باعث آج ہم یزیدان عصر اور اسلام دشمن طاقتوں سے ٹکرانے کے بجائے آپس میں ٹکرا رہے ہیں۔ دین کی خاطر جانساری اور فداکاری کو نہ سمجھنے کے باعث ہمارے جانساری کے جذبے سے اسلام دشمن طاقتیں فائدہ اٹھا رہی ہیں، اور ہم اپنے ہی بھائیوں کو خاک و خون میں غلطہ کر رہے ہیں۔ اگر ملت اسلامیہ خلوص دل کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کے نظریے حریت، جانساری اور آپ کی حکمت عملی کے سائے میں یزیدان وقت کے خلاف متحد ہو کر اپنی جد و جہد کا آغاز کرے تو دنیا کے کسی بھی خطے میں کوئی بھی باطل قوت مسلمانوں کو شکست نہیں دے سکتی، اور ہم آج بھی فاتح بن سکتے ہیں۔
بھول جائیں گے ہر غم، بھول جائیں گے ہر غم، غم تیرا نہ بھولیں گے، کربلا نہ بھولیں گے، کربلا نہ بھولیں گے، بھول جائے مقتل حسین کو، کیسے بھول جائے فاطمہ کے بہن کو، کیسے بھول جائے فاطمہ کے بہن کو، با خدا نہ بھولیں گے، با خدا نہ بھولیں گے، با خدا نہ بھولیں گے، غم تیرا نہ بھولیں گے، کربلا نہ سلسلے القمہ کے سامنے خیام جل گئے،
القمہ کے سامنے خیام جل گئے،
نینوا نہ بھولیں گے،
نینوا نہ بھولیں گے،
نینوا نہ بھولیں گے، غم تیرا نہ بھولیں گے،
کربلا نہ بھولیں گے۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، پروگرام یادوں کے جھرکے سماعت فرمائیے، اس کے بعد آج کے دن کی مخصوص دعا، اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا، اور اسی دعا کے ساتھ ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس بھی ختم ہو جائے گی۔ تو ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے چھڑوں کے لے کر حاضر خدمت ہے۔ مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 5 مرداد، 9 محرم اور 27 جولائی کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ نو محرم سن 61 ہجری قمری کو سپاہی یزید نے حضرت امام حسین علیہ السلام اور آپ کے اصحاب پر اچانک حملہ کر دیا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے دلاور بھائی حضرت عباس علمدار علیہ السلام کو یزیدی فوج کے پاس ایک رات کی مہلت لینے کے لیے بھیجا تاکہ یہ رات اپنے پروردگار کی عبادت اور دعا میں بسر کریں۔ رات کی تاریکی صحرائے کربلا میں ہر طرف پھیل چکی تھی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو خیمے میں طلب کیا اور چراغ گل کر کے فرمایا کہ جو جانا چاہتا ہے وہ رات کی تاریکی سے فائدہ اٹھا کر چلا جائے، لیکن امام مظلوم علیہ السلام کے اصحاب باوفا نے اس بات کا پختہ عزم کر رکھا تھا کہ وہ اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے نواسے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دین کا دفاع کریں گے۔ 9 محرم کی رات کو صحرائے کربلا میں خدا کے برگزیدہ با ایمان اور شجاع بندوں کی عبادت و مناجات کی صدائیں بلند ہو رہی تھی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے اصحاب تعداد میں تھوڑے تھے، لیکن پہاڑ سے زیادہ ثابت قدم تھے، چنانچہ ایک لمحے کے لیے بھی سید الشہداء علیہ السلام کی مدد و نصرت سے غافل نہیں ہوئے۔ ستائیس جولائی 1772 کو 18ویں صدی کی یورپ کی 3 بڑی طاقتوں روس، آسٹریلیا اور پروشیا کے درمیان پولینڈ کی پہلی تقسیم کا معاہدہ ہوا۔ پولینڈ جو اس وقت مشرقی یورپ میں واقع ہے، مذکورہ معاہدہ ہونے سے روس، آسٹریلیا اور پروشیا میں تقسیم ہو گیا۔ ان تینوں ممالک نے پولینڈ کی حفاظت کے بہانے اس پر قبضہ کیا تھا۔ قابل ذکر ہے کہ اب تک پولینڈ 4 دفعہ مختلف ممالک کے درمیان منقسم ہو چکا ہے۔ ستائیس جولائی 1794 کو میکسیمیلین روبسپیئر اور اس کے کئی ساتھیوں کو پھانسی پر لٹکانے کے ساتھ ہی فرانس میں وحشت کے دور کا خاتمہ ہوا۔ یہ ایک سالہ دور اس وقت شروع ہوا جب انقلاب فرانس کی کامیابی کے بعد فرانس کا انتظام چلانے والی کنونشن پارلیمنٹ کے حکم سے انقلاب فرانس کے داخلی مخالفین کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک عدالت قائم کی گئی، لیکن روبسپیئر نے جو انقلاب کا ایک اصل رہنما تھا اور ملک کا اقتدار مکمل طور پر اپنے ہاتھ میں لینا چاہتا تھا، اس صورتحال سے غلط فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے بہت سے مخالفین کو موت کی نیند سلا دیا۔ اس ایک سال عرصے کے دوران 120,000 سے زائد افراد کو مقدمہ چلائے بغیر پھانسی پر چڑھا دیا گیا۔ اسی بنا پر یہ دور فرانسیسی عوام کی ناراضگی اور انقلاب کا چہرہ داغدار ہونے کا باعث بنا۔ ستائیس جولائی 1844 کو مادے کے ایٹمی نظریے کے لیے مشہور انگریز سائنسدان جان ڈالٹن کا انتقال ہوا۔ انہوں نے 1804 میں اپنا مشہور ایٹمی نظریہ پیش کیا، پھر اپنا یہ نظریہ مزید وضاحتوں کے ساتھ 2 جلدوں میں نیو سسٹم آف کیمیکل فلسفی کے نام سے شائع کرایا۔ انہوں نے ہائیڈروجن کے وزن کو اکائی قرار دے کر مختلف عناصر کے جوہری اوزان قائم کیے۔ ڈالٹن کا جوہری نظریہ آج بھی بیشتر درست مانا جاتا ہے۔ ستائیس جولائی 1987 کو ہندوستان کے مشہور ماہر علم پرندگان سالم علی کا انتقال ہوا۔ وہ 12 نومبر 1896 کو بمبئی کے کھیتواڑی علاقے میں پیدا ہوئے تھے۔ سالم علی کا پورا نام سالم معز الدین عبدالعلی تھا۔ ایک دن انہوں نے ایک چڑیا دیکھی جس کی گردن پر پیلے رنگ کا نشان تھا۔ انہیں وہ عجیب لگی، انہوں نے اسے غور سے دیکھا اور پھر اس پر تحقیق شروع کی۔ آخر کار سالم علی نے علم پرندگان میں مہارت حاصل کی اور اسی مہارت اور پرندوں کے بارے میں وسیع تحقیق کی بدولت وہ برڈ مین آف انڈیا کہلانے لگے اور عالمی شہرت حاصل کی۔ سالم علی کو ملکی اور غیر ملکی متعدد ایوارڈ اور انعامات سے نوازا گیا، جن میں حکومت ہند کی طرف سے پدم بھوشن اور پدم وبھوشن، حکومت برطانیہ کی طرف سے طلائی تمغہ، ہالینڈ کی حکومت کی طرف سے گولڈن آر اور وائلڈ لائف عالمی ادارے کی طرف سے دیا جانے والا $50,000 کا انعام قابل ذکر ہے۔ 27 جولائی 1987 کو ممبئی میں پروسٹیٹ کینسر کی وجہ سے ان کا انتقال ہوا۔ پانچ مردہ 1358 ہجری شمسی کو انقلاب اسلامی کی کامیابی کے بعد حضرت امام خمینی رحمت اللہ علیہ کے فرمان پر تہران یونیورسٹی میں آیت اللہ طالقانی کی امامت میں پہلی نماز جمعہ ادا کی گئی۔ اسلامی انقلاب سے پہلے ایران کی کشیدہ سیاسی فضا کی وجہ سے عام طور سے نماز جمعہ قائم نہیں ہوتی تھی۔ اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد تہران میں مرکزی نماز جمعہ پڑھانے کا آغاز ہوا، جس میں لاکھوں فرزندان توحید شرکت کرنے لگے۔ تب سے اب تک ایران کے تمام چھوٹے بڑے شہروں میں ہر ہفتے نماز جمعہ کا مرکزی اجتماع خاص اہتمام کے ساتھ منعقد کیا جاتا ہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ یادوں کے چھڑوں کے پروگرام ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے چھڑوں کے سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیں آج کے دن کی مخصوص دعا۔ اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس کی نشریات بھی ختم ہو جائیں گی۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی اذهب اللیل مظلما بقدرته وجاء بالنهار مبشرا برحمته وكساني ضياءه وانا في نعمته اللهم فكما ابقيتني له فابقني لامثاله وصل على النبي محمد وآله ولو تفجعني فيه وفي غيره من الليالي والأيام بارتكاب المحارم واكتساب المآثم وارزقني خيره وخير ما فيه وخير ما بعده واصرف عني شره وشر ما فيه وشر ما بعده اللهم إني بذمة الإسلام أتوسل إليك وبحرمة القرآن أعتمد عليك وبمحمد المصطفى صلى الله عليه وآله أستشفع لديك فاعرف اللهم ذمتي التي رجوت بها قضاء حاجتي يا أرحم الراحمين اللهم اغض لي في الخميس خمسا لا يتسع لها إلا كرمك ولا يطيقها إلا نعمك سلامة أقضى بها على طاعتك وعبادة استحق بها جزيل مثوبة وسعة في الحال من الرزق الحلال وأن تؤمنني في مواقف الخوف بأمنك وتجعلني من طوارق الحموم والغموم في حسنك وصل على محمد وآل محمد واجعل توسلي به شافعا يوم القيامة نافعا إنك أنت أرحم الراحمين.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. گران وریدون کو السلام علیکم. دا تہران دے ایران دے اسلامی جمہوریت غاک